الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو حدیث شریف پڑھنے والے بچے ہیں آپ کے سامنے حدیث کی مختلف کتابوں کی جو تقسیم کی تھی اس کی تشریح کی جا رہی ہے. صحیح کس کتاب کو کہتے ہیں, سنن کس کتاب کو کہتے ہیں, موطأ اس کا کیا مطلب ہے, مصنف مستدرک مستخرج, ان ساری کتابوں کے نام اور ان کی تشریحات اور ان کی جو تعریفات محدثین نے کی ہیں وہ سب بیان ہو چکی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور الباعث الحثیث اور ابن کثیر اور ابن صلاح اور پھر آخری دور میں ہمارے حضرت ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ علاوہ سنن وغیرہ میں تعریفات فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے چیزیں آ گئی. اب حدیث شریف کا باقی جو کتابیں ہیں ان کا معاملہ رہتا ہے, اور اس میں تین بہت اہم چیزیں ہیں, صحیح ایک, سنن دو, موطأ تین, مصنف چار, مستدرک پانچ, مستخرج چھ, اور ان کے بعد پھر اجزاء آثار, موجم, مسند, یہ چار چیزیں ابھی بھی رہتی ہیں. بیچ بیچ میں بچوں آپ کے سوالات بھی آتے ہیں اور موبائل پر بھی گفتگو ہوتی ہے, تو اس سلسلے میں ذرا سا ایک قرض آپ کے سوالات کا باقی ہے, وہ اس کے جوابات بھی سنتے جائیے. اور یہ بہت اچھی چیز جو اب بیان کرنے لگے ہیں یہ طلبہ کے بڑے کام کی چیز ہے, اور ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان کیا ہے, اور مولانا سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جب وہ دہلی تشریف لائے تھے. اور مفتی صاحب میں بہت سی چیزیں ان کے تفردات میں تھیں, مگر مجموعی اعتبار سے ان جیسا قابل مفتی آخری اس دور میں کم ہی کوئی ہے جو ان کا ہمسر ہو. استاد بھی تھے اور دیوبند میں پڑھاتے بھی تھے رحمہ اللہ, اور پھر بہت سی چیزوں کی اجازت دہلی میں ہی عنایت فرمائی تھی. حدیث جس چیز کا نام ہے اس کی تعریف میں چار چیزیں آتی ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا یہ سب کی سب حدیث ہے, اور عام طور پہ جو حدیث کہا جاتا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو کہا جاتا ہے, یعنی وہ بات جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی. پھر دوسری قسم کی احادیث وہ ہوتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام کیے اور کسی نے بھی اس کی روایت کر دی. صحابی ہو تو وہ حدیث ہے, تابعی ہو وہ حدیث ہے, تبع تابعین ہو وہ حدیث ہے. اور اس بحث کے آغاز میں جو صحیح, مرفوع, موغل, مقتوع اور یہ ساری چیزیں بیان ہوئی تھیں، اس میں اب یہ تعریفات ذہن میں ہیں تو سمجھ گئے ہوگے، نہیں ہے تو پھر سن لینا یا پھر پڑھ لینا۔ تو حیات طیبہ میں جو بھی کام کیے اور کوئی صحابی تابعی تبع تابعی روایت کرتا ہے رضی اللہ عنہم، یہ سب کی سب حدیث ہے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو برقرار رکھا، یعنی کسی آدمی نے کوئی خواب دیکھا اور بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام یا چیز کو ہوتے ہوئے دیکھا اور بیان فرما دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کی گئی اور آپ نے اس پہ سکوت کیا، تو یہ ساری تیسری قسم کی احادیث کہلاتی ہیں اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی قسم کی احادیث وہ ہیں جو آپ کے ذاتی حالات ہیں اور حدیث میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ تو حدیث کی تعریف جب آپ کریں گے تو چار چیزیں ہوں گی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال دو، تیسرے جو چیزیں ہوئیں اور اس پہ سکوت بھی فرمایا یا تصدیق کر دیئے، اور چوتھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان، اگرچہ اسے ایک موضوع کے اعتبار سے الگ کر دیا گیا ہے مگر ہیں بھی وہ احادیث۔ اب صحیح بخاری جب کھولتے ہیں تو آپ کو پہلے صفحے پہ ہی جو روایت ملتی ہے جو حنفیہ نے اس سے بہت استدلال کیا ہے اور کئی جگہ پر اصول کے طور پر اسے استعمال کیا ہے، ہدایہ میں اس کی مثالیں مل جائیں گی، وہ ایک حدیث ہے انم الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی عمل کسی انسان کا اس کا موازنہ کیا ہے اس کی نیت سے، کہ جو عمل وہ کر رہا ہے نیت کے مطابق ہے، عبادت کی نیت تو ثواب اور نہیں تو وہ محض عمل ہے جس پہ کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا۔ یہ تو ہو گئی قولی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ایک بات فرما دی، اور اس حدیث سے بہت سے مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا دیکھو، عبادات کا تعلق اس حدیث سے ہے، تو عبادات میں آدمی آخر فرض، نفل، واجب اس کا تعین کرتا ہی ہے، نفل کا نہ بھی کرے تو فرض اور واجب کو تو کرتا ہی ہے، اس لیے عبادت میں نیت کا نیت ہے تو ثواب ملا، اور نیت نہیں ہے تو عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث کا دائرہ عبادات تک ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرما دیا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو وہ چیز ملے گی جس نے جس چیز کی اس نے نیت کی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے، ہجرت اپنے وطن کو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا، یہ بہت بڑی عبادت تھی اسلام کے آغاز میں، اور اللہ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کر کی وطن چھوڑ کے مدینہ منورہ آئے، اس لیے کہ سچے دل سے مسلمان ہوئے، اور اسلام کو مہاجرین، ہجرت، ان سب چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک آدمی اس نیت سے آیا، کہ مدینہ منورہ چلا جاؤں اور تجارت مل جائے گی۔ تیسرا آدمی اس نیت سے آیا کہ وہ کسی خاص عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلی گئی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم تو یہ مہاجر ہیں اور یہ مہاجر ہے ایک عورت کا۔ تو تو تین چیزیں الگ الگ ہو گئیں. اب ان میں سے جس شخص نے ہجرت کی نیت عبادت کی کہ اس کے لیے عبادت ہو گئی، جس نے کوئی اور ہجرت کی اس کا کچھ اور معاملہ ہو گیا. اس میں زیادہ بات اس لیے نہیں کی جا سکتی اور کرنی بھی نہیں چاہیے کہ بہرحال وہ خاتون کی وجہ سے آئے یا کوئی تجارت کی وجہ سے آیا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھی اور دوست ہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو کجا تابعین تبع تابعین، حتیٰ کہ آپ کا فریق مخالف کافر مشرق بدعتی ہی کیوں نہ ہو، انسانی حقوق کا خیال کرنا چاہیے اور ہر ایک کا ادب اور احترام ضروری ہے. کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کے ایک ادنا مسلمان تک کسی کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس کا عمل اللہ کے ہاں کس نیت سے اور کس طرح سے زیادہ مقبول ہے. ہم لوگ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین رضی اللہ عنہم سے تو تقابل کے قابل ہی کب ہیں، لیکن ہمارا مخالف کوئی مسلمان ادنا درجے کا ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا بھی نہیں چاہیے، اور جب نہیں سمجھے گا تو اس کے ساتھ تخاطب میں بات چیت میں پھر اس کا احترام بھی کرے گا اور اپنے رویے کو اسی طرح سے رکھے گا جو کچھ کے اندر سے وہ اسے سمجھتا ہے. یہ بھیا ہر ایک کا ادب اور احترام، اور علمی اختلاف جب آ جائے تو پورے تحمل کے ساتھ خوب ٹھوک بچا کے اپنے دلائل مضبوطی کے ساتھ دینے چاہیں گے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے. لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ اونچا بولے اور ادب اور احترام کو چھوڑ دے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جس نے جو نیت کی، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ارشاد فرما دیا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال جو ہجرت کر رہے ہو جس چیز کی تم نیت کرو گے اسی کے مطابق تمہارا عمل شمار کیا جائے گا. دوسری طرح کی احادیث افعال ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے ہیں، افعال ہیں، وہ بھی حدیث ہیں. مثلا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، صحیح بخاری میں آیا ہے کہ آپ نے دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کیا، ایک سجدہ کیا پھر تشریف فرما ہوئے اور رفع یدین کیا اور پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا. مثلا حدیث میں ہی آیا ہے بخاری شریف وغیرہ میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر جب مسجد نبوی میں رکھا گیا تو آپ نے منبر پر بیٹھ کے نماز پڑھائی، سجدہ کرنے کے لیے نیچے تشریف لاتے تھے اور پھر اگلی رکعت میں پھر منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور جب سلام پھیر لیا تو فرمایا صلوا کما رأیتمون اسلم، نماز پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی ایک بات ارشاد فرمائی. اب یہ حدیث منسوخ ہے نہیں ہے، کیا ہے کس وقت کا واقعہ ہے، یہ ساری مباحث کرنی چاہیے جب بخاری شریف وغیرہ پڑھیں اور پڑھائیں. اس وقت بات کچھ اور چل، قولی حدیث ہو گئی، فعل میں حدیث آ گئی، دو مثالیں دے دی. اسی طرح بچوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زبان سے جو حکم ارشاد فرما دیتے تھے کفریلی احادیث ہیں. مثلا مکہ مکرمہ کے متعلق تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ غیر ذی زرعین، اللہ یہ تیرا گھر ایسی زمین میں جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی. اور یہیں سے کچھ فاصلے پر 80 کلومیٹر 90 چلے جائیں تو طائف ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریر ہے اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وہاں پر جو لوگ کھیتی کرتے تھے اس میں بیع سلم کرتے تھے. بیع سلم کا مطلب یہ ہے کہ طائف میں باغات تھے، کھیت تھے، اب بھی ہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے، تشریف آوری ہوئی، تو یہ بیع سلم وہاں پر تھی، بدنی بیع جسے کہتے ہیں. یعنی ابھی کسی بھی درخت پر پھول بھی نہیں پڑتے اور بیچ دیتے ہیں، بھاؤ طے ہو جاتا ہے. کھجور پہ بھی پھول نہیں آئے اور سودا طے ہو گیا، مدت بھی طے ہو جاتی اور قیمت اسی وقت وصول کر لیتی، اور باغ والا مقررہ وقت پہ کھجوریں دے دیتا. اسی کو بیع سلم کہتے ہیں. یعنی ابھی حقیقت میں دیکھا جائے تو اس پہ پھول بھی نہیں پڑے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو پوری کی پوری وہ بیع ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا پھل آئے گا اور کس وقت آئے گا. تو شریعت کے اصول کے مطابق یہ بیع صحیح نہیں ہے، کیونکہ مبیع کا وجود نہیں، جو چیز فروخت کر رہے ہیں اس کا وجود ہی نہیں. جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو وہ پھر قبضہ کیسا ہوا؟ اور کھجوروں کی جو بیع سلم کر رہے ہیں، اس بیع سلم میں ابھی تو درختوں پر پھول بھی نہیں آئے، تو وجود ہی نہیں. اب ملکیت کیسی؟ ملکیت نہیں ہے تو قبضہ کہاں سے ہو جائے گا؟ اس لیے شریعت کے ہر اصول کے اعتبار سے یہ باطل ہے کہ بیع منعقد نہیں ہوتی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب علم میں آئی تو دیکھو، جس ملک اور جس قوم میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں بڑی سنجیدگی اور گہرائی سے سوچنا چاہیے کہ اس معاشرے میں اگر کوئی برائی ہے بھی تو ہم اسے کس طرح سے سنوار سکتے ہیں، اچھائی میں تبدیل کر سکتے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع سلم کو منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ من اسلم منکم فلیسلم، تم میں سے جو بیع سلم کر رہا ہے وہ اسے جاری رکھے، فی کیل معلوم. تمام تفصیلات طے کر لینا، یعنی پیمانہ اور وزن کتنا ہوگا یہ طے کر لینا، او وزن معلوم، او اجل الى اجل معلوم، مدت بھی طے کر لو تاکہ آئندہ کوئی جھگڑا ہی نہ ہو. تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع سلم پر شرائط بڑھا دی مگر منع نہیں فرمایا. تو یہ جو تقریر فرما دی کہ وزن بھی متعین کرو، مدت بھی متعین کرو، تمام تفصیلات کو طے کر لو، تو یہ بیع سلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے کہ یوں کرو. تو اس لیے اس میں بھی ہیلے کا جواز نکلتا ہے. فتاوا عالمگیری کے آخر پر دیکھنا ہیلوں کا کیا کیا جواز ہے. اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری قسم کی جو احادیث ہیں وہ اس سے تعلق رکھتی، اور بیع سلم اچھی طرح پڑھا ہوا ہو تو آج کل کا جو دور ہے مشینوں کا، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن میں بیع سلم ہو سکتا ہے، اور مفتی کو چاہیے کہ اس پہ فتویٰ دے. چوتھی قسم کی احادیث آ گئی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، یہ شمائل کی کتابیں ہیں، اگر خیال رہا تو شمائل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا ہوتی ہیں، جیسے صحیح سنن موطا اور مصنف مستدرک وغیرہ کی تعریف کی ہے، اور مسند معجم اجزاء اور آثار، اگر خیال رہا تو شمائل کی کتابوں کا بھی آپ سے عرض کریں گے. فی الحال تو مختصر سی بات اتنی سی ہے کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی جو ترمذی شفتی ہے سنن، اس کے آخر پر دیکھو گے تو تمہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حالات مل جائیں گے. انہیں کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حالات اور اوصاف ہیں. تو چوتھی قسم کی احادیث یہ ہوگی. ایک چیز یہ آ گئی، دوسری چیز سنت ہو گئی، اور سنت سننا اس کی لغوی بحث گزر چکی، خیال شریف میں نہ رہی ہو تو ذرا زحمت کر کے اسے پھر سن لینا، اور اگر خیال ہو تو فقہ میں کتاب کے بعد سنت ہے. اس لیے اللہ تعالی کے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ حکم کا ایک درجہ ہے، واجب سے تو کم ہے لیکن مستحب سے اوپر ہے. جو کچھ بھی مشروعیت ہے دون الواجب وفوق المندوب، وہ کہا اس کو لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ واجب سے ذرا کم درجے کی لیکن نفل سے اوپر کے درجے کی، اس کی پھر انہوں نے دو قسمیں کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فقہ میں سنت جو ہے پھر سنت موقدہ اور غیر موقدہ ہے. تو قرآن کریم میں سنت کے جو معنی ہیں اس کے لیے ایک چیز اور بھی ذہن میں رہے، وہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک باب باندھا ہے حجت اللہ البالغہ میں، اور اللہ تعالی کی سنتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ سنت الہیہ کیا ہوتی ہے. آم کا درخت لگاؤ گے تو اب یہ چاہو کہ آم سے املی نکلے یہ نہیں ہوتا. اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کا بیج ڈالو گے اسی چیز کے پھل پھول آئیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے اپنی سنت اور طریقے کو بدل بھی دیتا ہے. حضرت مریم کے بارے میں خدا نے اسے تبدیل فرما دیا، سیدنا ابراہیم اور آگ کے معاملے میں خدا نے اس کو تبدیل کر دیا علیہ الصلاۃ والتسلیم. تو وہ اللہ کا ایک طریقہ ہے. حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حکیم الاسلام کہلاتے ہیں اسی لیے کمال کا دماغ اللہ نے انہیں دیا تھا. حجت اللہ البالغہ میں دیکھنا پورا ایک چیپٹر، ایک باب، ایک یہ چیز آپ کو ملے. ہم اس لیے ان کتابوں کے حوالے اور تصدیقات کرتے ہیں کہ ہم ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں جو آپ حدیث شریف پڑھتے ہیں آپ کا علم، آپ کا تقویٰ، آپ کی شخصیت، آپ کی معلومات کہنے والے سے، بولنے والے سے کہیں زیادہ ہیں. تو یہ سبق نہیں ہے، یہ تذکیر ہے، یہ یاد دہانی ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تذکرہ کرنا، یاد دلانا یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. تو بس وہ نفع آپ کو، وہ نفع ہمیں ہو، ہر ایک کے لیے نفع اللہ دے، اور اسی کی دعا مانگنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بولنے والا آپ کو کوئی تعلیم ایسی دے رہا ہے جو پہلے سے آپ کے پاس نہیں. ہم ایمانداری اور حقیقت میں یہی سمجھتے ہیں کہ آپ سب کے پاس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، ہم سے زیادہ علم ہے. اس لیے صدق کے دل سے دعا مانگتے ہیں رب زدنی علم. حضرت حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حکیم الاسلام حجت اللہ البالغہ میں اللہ کی سنن پر انہوں نے بحث کی ہے، یہ آپ کو آئے گی کام جب آپ سنت اللہ قرآن کریم کے ایسی آیات کی تشریح کریں گے تو ساتھ ساتھ حوالے بھی ہوتے جائیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حدیث شریف کے معاملے میں کچھ باتیں ایسی لکھ دی ہیں جو درست نہیں ہیں. ازالت الخفا میں اور بعض اور مقامات پہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اور حدیث میں کچھ ایسے باتیں لکھی ہیں جن سے بالکل استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور بالکل صاف لفظوں میں کہنا پڑتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس میں تسامو ہو گیا. اللہ تعالی مہربانی فرمائے. اور جب حدیث شریف کی کتابوں میں آثار کا تذکرہ آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ سے ایک دو چار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تسامحات کا ذکر بھی کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حنفیت میں تھے، لیکن ان سے اس میں بھی جو بعض چیزیں ایسی ہوئی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کو مان لیا جائے، اور آنکھیں بند کر کے چلنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری بھی نہیں ہوا کرتا. تو ہمیں ان چیزوں کی نشاندہی بچوں کو بتانی چاہیے، کرنی چاہیے، خود بھی معلوم ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتے ہیں. مثلا یہ موطا جو ہے وہ اس کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جو ترجیح دی ہے اور پہلی کتاب جو ہے وہ لکھی گئی، اس کو جو فرمایا ہے یہ بات درست نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا کو مرتب کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہوئے جسے فرمایا تھا نا کہ 40 سال میں نے اسے کیا ہے کام کو اور تم 40 دن میں مجھ سے لے رہے ہو، وہ جو جملہ ارشاد فرمایا تھا امام مالک رضی اللہ عنہ نے، اس میں انہوں نے پوری طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فائدہ اٹھایا ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ نظر اللہ وجہ انہوں نے جو کتاب الآثار مرتب فرمائی ہے، جب اس کی بحث انشاءاللہ آئے گی تو تم دیکھو گے ہم حوالوں سے بتائیں گے کہ کس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید اور پیروی کی ہے. اسے یاد رکھنا، اللہ تعالی موقع لائے کہ ہم آثار کی بحث میں حدیث شریف میں اس پہ بات کریں. اس لیے بچوں یہ بھی ہوتا ہے کہ سنت موقعہ اور غیر موقعہ ان دونوں کو بھی پڑھنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ موقعہ کیا چیز ہے اور غیر موقعہ کیا چیز ہے. تو کتاب و سنت فرض واجب، پھر سنت موقعہ، پھر غیر موقعہ. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ اس تقسیم کے بعد ہمیشہ یہ یاد رکھنا، اور جس آدمی کو یہ اب جو بات آ رہی ہے اس کا علم نہیں ہے کبھی بھی حدیث میں دخل نہ دے. ہم جو بار بار کہتے ہیں نا کہ اساتذہ کے علاوہ حدیث کو پڑھنا یہ گمراہی ہے. جتنا بھی تلخ اور گراں یہ جملہ ہو ان سے کچھ بحث نہیں، نہ لینا نہ دینا، کفر کے فتوے لگائیں یا جو کچھ مرضی کریں. اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ناواقف لوگ ان سے کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، قَالُوا سَلَامًا، تو یہ سلام کر کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں. اللہ نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے، یہ ہے سلام متارکت، کہ سلام کر کے ساری بحث دوسرے پہ ڈال دینا کہ بھیا آپ خود تحقیق کرتے رہیے، ہماری تحقیق یہاں تک تھی اور ہم نے وہ پیش کر. صحیح ہے غلط ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں فیصلے ہو جائیں. اللہ کے یہاں بھی بہت سے فیصلے ہیں، وہاں بھی بہت سے کام ابھی باقی ہیں. قیامت آئے گی، وقت آئے گا کام کرنے کا، تو ہو جائے گا. لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جو اب بات آ رہی ہے حدیث شریف کے متعلق، اسے ذہن میں رکھنا، وگرنہ حدیث پڑھانے نہ بیٹھ جانا. دیکھو، ایک ہوتا ہے افتراق، ایک ہوتا ہے اتفاق. افتراق کی روایات جو ہیں، افتراق الگ ہو جانا، فرق ہے نا اس میں. آپ بھی تو بولتے ہیں فرق ڈالو، فرقہ بن گیا، یعنی الگ ہو گیا. افتراقی تین قسم کی روایتیں ہوتی ہیں، روایتیں جو حدیث ہیں مگر سنت نہیں. وہ تمام احادیث جو منسوخ ہو گئی ہیں وہ سنت نہیں ہیں، اور ہمیں ان پر عمل نہیں کرنا. اور جو احادیث ان کی ناسخ ہیں، ان احادیث پہ عمل کرنا. اتنا بڑا علم ہے یہ حدیث شریف میں کہ خود حدیث کے انٹرنلی جو سسٹمز ہیں، سب سے بڑی چیز یہ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز کو منسوخ فرما دیا. جس شخص کو یہ علم نہ آتا ہو یا نہ پڑھا ہو، ہاتھ باندھ کے ان کی خدمت میں عرض کرو کہ آپ نہ زحمت فرمائیں، اس سے بہتر ہے آپ کوئی نفل پڑھیں، جو مرضی کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے لیے کچھ تجویز کرنے کی. وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہیں، لیکن ان کو اللہ کا واسطہ دینا چاہیے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقاریر کو، ان کو اپنا مشق ستم نہ کریں، اس کو اپنا میدان نہ بنائیں. افتراقی وہ احادیث جن میں ناسخ و منسوخ کی بحث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدیث کو قرار دیا، پھر اسے منسوخ فرما دیا اپنے عمل کو. مثلا ارشاد فرمایا کہ توضو مما مست النار، توضو وضو کرو ہر اس چیز کو کھانے کے بعد جسے آگ نے چھوا ہے. کمال کی حدیث ہے، اعلی درجے کی حدیث ہے. پکی ہوئی جو چیز ہے اس کو کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. پکی ہوئی چیز کو آدمی کھاتا ہے تو وہ کوئی نجاست گندگی، یہ باتیں تھوڑا ہی ہیں. فرمایا کہ ایسی چیز جسے آگ نے چھوا ہو، پکی ہو، اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھو، وگرنہ ظاہر ہے کہ وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اس اعلی درجے کی حدیث شریف کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ساری امت مسلمہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھاتے تھے، کبھی کوئی وضو نہیں کرتا تھا، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے تھے. یعنی اس معنی میں کہ اگر وضو کو ٹوٹنا ہے پکی ہوئی چیز کھانے سے، تو وضو ٹوٹ گیا، اب وہ نماز کیسے ہوگی. معلوم ہوا کہ اسلام کی ابتدا میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور بعد میں آپ نے اپنے اسی حکم مبارک کو منسوخ فرما دیا. تو اس لیے حدیث جو ہے مما مست النار، جس کو آگ نے چھوا ہو، یہ حدیث ضرور ہے، سنت نہیں. دیکھو، پہلے لوگ دوسری مثال دے رہے ہیں، جب نماز پڑھتے تھے، یہ غور سے سننا، سمجھنے کے لیے ذرا غور کی ضرورت ہے. تو حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، لوگ باتیں کرتے تھے نماز میں بھی، اور طریقہ ان کا یہ تھا کہ مثلا نماز کے لیے آیا اور ایک رکعت پڑھی جا چکی تھی، دو رکعتیں پڑھی جا چکی تھی جتنی بھی، تو پوچھتا تھا کہ کیا کیفیت ہے نماز کی، کتنی رکعتیں ہو گئی، اسے بتا دیتا تھا کہ دو ہو گئی. اب وہ شروع کرتا تھا اپنی نماز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تکبیر تحریمہ کے بعد جلدی جلدی دو رکعتیں پڑھ لی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں تیسری رکعت کی، چوتھی کی، تو جو پہلے سے تھیں وہ پڑھ کے اسی تک پہنچ جاتی اور سلام بھی پھیر لیتے تھے. تشریف آوری ہوئی اور مسجد میں حاضر ہوئے اور دیکھا مثلا ایک رکعت پڑھ لی ہے، تو حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تین رکعتیں اور پڑھ لیں، پہلے اپنی رکعت پوری کی جلدی جلدی، پھر دوسری میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسری میں مل گئے، دوسری میں نہیں ملے تو اس نے اور اپنی نماز دوسری رکعت پوری کی، تیسری میں مل گیا اعلیٰ حاضر خیال. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دیر سے آئے تو لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے پوچھتے ہوئے یہ بات انہیں نہیں بھائی کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور ہم اپنی چھٹی ہوئی رکعتیں پڑھیں اور پھر شامل ہو جائیں، یہ ذرا سا ادب کے علاوہ کچھ پہلو. تو چنانچہ انہوں نے اسی طرح کیا جیسے آج امت میں ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. جب آپ نے سلام پھیرا تو معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنی باقی نماز کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، جو بھی رکعتیں رہ گئی ہوں گی انہیں پورا کیا. حضرت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو دیکھ رہے، آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ معاذ یہ آج کیسے نماز پڑھی؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، یہ تمہیں کام آئے گا جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ یہ ناسبی، یہ بدبخت جب اعتراضات کرتے ہیں نا، بہت مولوی ناسبی ہو گئے، یزید کے حمایتی، خدا ان کا بھی حشر انہی کے ساتھ کرے. اور ہم سیدنا حسین ابن علی، سیدنا علی اور ان کی اہلیہ محترمہ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ، ہم سب ان کے گروہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہ، اللہ تعالیٰ ہمارا شر ان کے ساتھ کرے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگ اجتہاد کرتے تھے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کی تردید یا تصدیق فرما دیتے تھے. اب یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو مرویات ہیں نا، اس میں بہت کام آئے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا نا، تین باپ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک کو کرے کے بعد بچہ دے دیا اور فرمایا ان دونوں کو باقی اس کی پیسے ادا کرو. یہ حدیث کا حوالہ بہت سے بچوں نے پوچھا ہے، بیٹے یہ روایتیں تمہیں مل جائیں گی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ تو جانتے ہی ہوگے، باقی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جب مصر تشریف لے گئے تھے تو ان کے علم میں بہت ترقی ہوئی اور انہوں نے اپنی قدیم فقہ کے بعد جدید فقہ بھی ایک مرتب فرمائی، یعنی وہ فتویٰ دیتے تھے کہ یہ فتویٰ اب ایسے ہے، پہلے ایسے تھا اب ایسے ہے، پہلا قول یہ تھا دوسرا قول یہ ہے، یہ شافعیوں کے ہاں بہت ہے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی کہ سیدنا علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اختلافات کیا کیا تھے. اس طرز کی بہت کتابیں اس زمانے میں ملیں گی. ایک مثال سے بتائیں، جب یہ پاکستان اور ہندوستان ایک تھے نا، تو اس وقت کتابیں چھپتی تھی، میں ہندو کیوں ہوا، میں مسلمان کیوں ہوا، میں سکھ کیوں ہوا، میں نے سکھ مت کو کیوں چھوڑا. ایک دوسرے کے خلاف جو بھی، پھر وہ ہندو ہوا یا نہیں ہوا اور مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ بکا جا سکتا تھا سب بکتے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ، اسلام، یہ سب چیزیں زیر بحث آتی تھی، ولیعوذ باللہ. اب وہ افتراق، دل کی صفائی کا نہ ہونا اور جھوٹ بکنے کی عادتیں تو ختم نہیں نہ ہوئی، انسانی طبیعت ہے نا. اب کتابیں چھپتی ہیں، میں اہل حدیث کیوں ہوا، میں سنی کیوں ہوا، میں خارجی کیوں ہوا، میں شیعہ کیوں ہوا، میں ناسبی کیوں ہوا، اس طرح کی چیزیں اب لکھتے ہیں. لڑ کے رہنا ہے، اور کوئی تہذیب، علم، دونوں چیزوں کو جمع کر کے بات نہیں کرنی، اور کتابیں لکھنی ہیں، میں سنی کیوں ہوا اور میں شیعہ کیوں ہوا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت تہذیب تھی لوگوں میں اور علم تھا. ہوا یہ کہ معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو ہاں وہ بات پوری کر لیں، تو اختلافات علمی طور پہ جو سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تھے، ان اختلافات پر ایک کتاب لکھی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب تھی، ان کی ایک اور کتاب، کتاب الام، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی کتاب. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند، یہ اگر نہ پڑھی بھی ہونا تو سچی بات یہ ہے کہ وہ استاد کے نشست پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اتنا تو پڑا ہوا ہو. تو ہوا یہ کہ دونوں آئمہ، دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجتہد تھے، عبداللہ ابن مسعود اور علی رضی اللہ عنہ کے مناقب اب کیا بیان کیے جائیں، ان کے اختلافات، مختلف فتوے، یہ انہوں نے لکھے، اور پھر وہ کتاب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام میں ضم ہو گئی. اب بھی کتاب الام کھولو تو تمہیں وہاں پر عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اختلاف پر مبنی جو رسالہ لکھا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مل جائے گا. وہاں پہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اجتہادات ہیں نا، ان میں ان کا ایک اجتہاد یہ تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس بچے کا فیصلہ یمن میں فرمایا تھا اور لوگوں کو کچھ اعتراضات اور بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فیصلہ پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا سبتا وا سنتا، علی آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا بچے کے باپ کے انتخاب میں، اور یہ جتنا فیصلہ آپ نے کیا، آپ نے بہت اچھا کیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کی تعریف ہوئی. اس پہ یہ ناسبی اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیسے فیصلہ کر سکتے تھے، تو عقل ٹھکانے نہیں ہے. یہ معاذ کیسے فیصلہ کر سکتے تھے، معاذ نے جو فیصلہ کیا رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو آ کے دیکھا مسجد نبوی میں اور اپنی نیت کر کے نماز میں شامل ہو گئے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جو اجتہاد تھا، جو کچھ تھا، یہ نئی چیز تھی، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، بلایا اور فرمایا معاذ یہ آج آپ نے کیا کیا، لوگ تو نماز پڑھتے تھے، رکعتیں پوری کر کے سلام میں پھر میرے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، آج تم کھڑے ہو گئے اور اس طرح. ان کا اللہ کے رسول اچھا نہیں لگا، جناب والا نماز پڑھا رہے ہوں، ہم آپ کے پیچھے ہوں، پھر میں اپنی نماز پڑھنے لگوں، پھر آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی تعلق، کتنا ادب اور کتنا احترام. آپ نے ان کی بات سنی، عرض کیا اللہ کے رسول میں نے پھر اپنی نماز اٹھ کے پوری کی، اب جیسے اب ہم لوگ کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ان معاذ سن لکم سنہ فتبعوها. دیکھو معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ جو طریقہ ایک اختیار کیا ہے، اس کو اختیار کرو. یعنی یہ بہت اچھی بات معاذ نے کہی، معاذ رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کی تصویب ہو گئی. تو معاذ کی اجتہاد کی تصویب ہو سکتی ہے، علی رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کی تصویب یہ ناسبی نہیں کرتے، نہ کریں، انہی کے ساتھ ان کا حشر ہو جن کی اتباع کے یہ دعوے دار. تو یہ اسلام کا پہلا دور تھا، یہ سب چیزیں ہوتی. اب منع کب ہوئی ہیں؟ یہ پہلی قسم حدیث کی بیان ہم کر رہے ہیں. جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قومو للہ قانتین، حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے سامنے عاجزی سے کھڑے رہو، ادب اور احترام یہ ہے کہ بس کھڑے رہو. تو فرمایا نہینا عن الکلام، اللہ نے منع کر دیا. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو پھر بات چیت نماز میں ختم ہو گئی. وہ ملنا بالسکوت، اور ہمیں حکم ملا کہ ہم بالکل خاموش کھڑے رہا کریں، نماز میں باتیں نہ کریں. اب حدیث کی کتابوں میں وہ تمام روایات موجود ہیں جس میں نماز میں اشارے کیے جاتے تھے، باتیں کی جاتی تھیں، مگر وہ احادیث ہیں، سنت نہیں. سنت یہ ہے کہ ادب اور عاجزی سے کھڑے رہو. اس لیے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، اب موبائل نکالنا، اسے آف کرنا، ہم اسے نماز کے ختم ہو جانا ہی تصور کرتے ہیں، یہی دوستوں کو کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جائے. لیکن ہمارے اساتذہ یہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ مجبوری ہے، نماز میں اسے یہ حالت پیش آ گئی ہے، وہ نماز کے ٹوٹنے کا حکم نہیں دیتے. تو اس لیے ان کے قول میں بڑی وسعت ہے، اور جو کچھ ہمارا خیال ہے اس میں ذرا سی بظاہر سختی ہے، لیکن ہمیشہ خیال آتا ہے کہ اصل چیز وہ یہی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے. دو باتیں، اور تیسری بات بھی دیکھ لینا. اب حالت یہ ہے کہ حرمین شریفین میں ہم نے دیکھا موبائل کی گھنٹی بجی، جیب سے موبائل نکالا، بٹن دباتے ہیں اور کہتا ہے انا فی الصلاۃ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر بند کر کے جیب میں ڈال لیا اور اس کی نماز بھی نہیں ٹوٹی، ماشاء اللہ. یہ کہتا ہے حدیث میں یوں آیا. ارے یار، یہ سنت میں ہے یا نہیں؟ حدیث میں تو آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز میں بولتے تھے، گفتگو کرتے تھے، سلام کا جواب دیتے تھے، چھینک کا جواب دے دیتے تھے. لیکن کہیں یہ بھی آیا ہے کہ یہ سنت ہے؟ سنت اور ہے، حدیث اور. سنت تو طریقہ ہے. ایسے ایسے حرمین شریفین میں یہ تقلید کو شرک کہنے والے مل جائیں گے کہ نکالا موبائل فون، دیکھ رہا ہے، میسج پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد جیب میں ڈال دی. دیکھنے والا کیا کہے گا، نماز پڑھ رہا ہے کہ کھلواڑ ہے؟ اور دلیل وہی حدیث کہ صحابہ رضی اللہ عنہ باتیں کرتے تھے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم کہتے ہیں یہ تمام احادیث منسوخ ہو گئیں، وہ سنت نہیں رہی. سنت وہ ہے جو پکا راستہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ